اب میں جناب سے مزمل حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام کے لیے سے تشریف لے آئے. باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مردانی
और
کوئی مثل تو कफन तो तीस उनकी याद लाओ जो बाजे नबी और दसे खुदा हो खुदा जाने क्या उनकी इंतहा क्या हो खुदा के
कसम खुदा की कोई मिसले तोरा नाप नहीं
अमीर भी है और कसीर भी है नबी का कुव्वत दारू भी है अली तो साथ में पैदा हुए हैं क्या करना वो बेमिसाल भी है और बेनजीर भी है
कसम खुदा की कोई मिसले तू तो रात नहीं
क्योंकि अली 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 पर है जो थोड़ा करना है बनता
कसम खुदा की कोई दिल थोड़ा
देखो मेरे बाद साथी कोई हो नहीं मेरा तो अटल फैसला है तू सच्ची नहीं
दो नहीं
मन कुन तो मौला दू याद रखना मन
पर्ची से आई थी मोहर रानी तो कसम खुदा की कोई मिसले तू तो रात नहीं
और बगैर उसके अली बगैर उसके
कुछ सवाल नहीं
राह के नमाज तो मेरा खराब है राह के नमाज तो मेरा खराब है ये हुक्के अहले दर इबादत हराम है तो बगैर हुक्के अली पढ़े
कुछ सवाब नहीं
और कलाम पाक को जाने तो पंच संताने कलाम पाक को जाने तो पंच संताने
समझ सके जिसे हर एक ये हो बेताब नहीं समझ सके जिसे हर एक ये हो बेताब नहीं
Thank you. Thank you. Thank you.
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات الله. حسين مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین کو دوست رکھے. سرکار دو عالم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں عرفان حسین کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آغاز محرم سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کے چوتھے مرحلے پر کچھ باتیں خطابت امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے متعلق گزارش کروں گا. امام حسین کے خطبات کو پیش کرنے سے پہلے چند لفظیں اصل موضوع خطابت سے متعلق. اگرچہ یہ لفظ ہمارے یہاں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نہ کسی مقدار میں تمام سننے والے لفظ خطابت کے معنی سے باخبر ہیں، بلکہ شاید بعض حضرات اتنا باخبر ہوں جتنا واقع نہیں ہے. انسانی زندگی میں دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ بات کی حقیقت کا پیش کرنا ہے چاہے کسی کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو دوسرے سے منوا لیا جائے، اس کے دل میں اتار دیا جائے چاہے اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو. انسانی گفتگو میں دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، ایسے بولنے والے بھی آپ کو ملیں گے جو غلط کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کی ہر بات عقل و منطق کے مطابق، ہر بات حقائق کے مطابق اور ہر بات عقل کی میزان پر تلی ہوئی، مگر اس کے بعد ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی سچی بات کو دوسروں سے منوا اور ان حقائق کے بارے میں دوسروں کو مطمئن کر سکیں. لیکن کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوتے ہیں جن کی بات کو وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شاید سننے والا بھی اگر غور کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر ان میں بولنے کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات سے سننے والے کو بہرحال مطمئن کر لیتے ہیں. خطابت در حقیقت اسی دوسرے رخ کا نام ہے، جہاں انسان میں فطری اعتبار سے یا فنی اعتبار سے اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ انسان اپنی بات سے دوسرے انسان کو مطمئن کر سکے، چاہے واقعاً خود بھی مطمئن نہ ہو. اگر آپ دور حاضر کی تاریخ خطابت کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید ایک بڑی جماعت اور ایک بڑی تعداد ہے جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اپنی بات سننے والوں کو سمجھا بھی دیں اور ان سے منوا بھی دیں، اگرچہ اپنے ضمیر کے اعتبار سے خود اس بات سے مطمئن نہیں ہیں جس بات سے دوسرے کو مطمئن کرنا چاہیے. اس لیے ساری پریشانی یہ کہ کہنا وہ ہے جو لوگوں کے دل کو لگ جائے، کہنا وہ ہے جو لوگوں کو پسند آ جائے، بات اس انداز سے کہی جائے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اس کے بعد خدا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. تو یہ دونوں رخ انسانی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ خطابت کا تعلق دوسرے رخ سے ہے، جہاں بات سے دوسرے کو مطمئن کیا جائے، اسے قائل اور قانع بنایا جائے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ پہلا رخ بھی جمع ہو جائے تو یہی معراج خطابت ہے. یعنی انسان جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ واقعاً حق ہو، صداقت ہو، سچائی ہو، واقعیت ہو، اور صلاحیت اتنی ہو کہ اس واقعیت کو انسان کے دل و دماغ تک پہنچا دے اور واقعیت سے انسان کو مطمئن کر دے، جبکہ دنیا کے عوام الناس غیر حقیقی باتوں سے جلدی مطمئن ہوتے ہیں اور حقائق سے دیر میں مطمئن ہوتے ہیں. یہ بولنے والے کا کمال ہوتا ہے کہ حقائق کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے اور حقائق سے سامعین کو مطمئن کر دے. یہی معراج خطابت ہے. دنیا کے سارے اہل خطابت میں اور مذہب کے ذمہ دار خطیبوں میں ایک بنیادی فرق ہی ہوتا ہے، بات سمجھانا سب کو آتا ہے، بات منوانا سب کو آتا ہے، ہم خیال بنا لینا سب کو آتا ہے، مگر کتنے ایسے ہیں یا انہیں حقائق معلوم نہیں ہیں یا حقائق کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، مگر مذہب کی ذمہ داری انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ فنکاری کا مظاہرہ بات سے کرنا، حقیقت بیانی پہلے ہی کو، پہلے حقائق کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، اس کے بعد مالک نے اگر تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے تو اس طاقت کو راہ حقیقت میں صرف کرو، اس طاقت کو اوہام، خیالات، تصورات اور بے بنیاد باتوں میں خبردار صرف نہ کرنا. یہ پروردگار عالم کی امانت ہے جس کا نام ہے قوت خطابت. توجہ فرمائیں گے، مالک کائنات نے سب سے پہلا اپنا احسان جو انسان پر کیا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ یہ میری رحمت کا سب سے بڑا مرقع ہے اور یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے جو میں نے بنی نوع انسان پر کیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو قوت بیان دی ہے. خلقت کے بعد اگر کسی احسان کا ذکر خدا نے کیا ہے تو وہ قوت بیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دو عظیم احسانات ہیں، ایک وجود انسانی ہے، ایک بیان انسانی ہے. جتنا بڑا احسان انسان کو پیدا کر دینا ہے اتنا ہی بڑا احسان انسان کو قوت بیان دے دینا ہے، ورنہ جذبات دے دیے ہوتے، خواہشات دے دیے ہوتے، ضمیر میں باتیں دے دی ہوتی اور قوت بیان نہ دی ہوتی تو انسان لمحوں میں گھٹ کے مر جاتا. ایک تجربہ آپ نے زندگی میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی دنیا میں انسان ایسا پایا جاتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، بولنے کے لائق نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ایسے تمام انسان عام طور سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گونگے ہیں، بولنا نہیں جانتے ہیں، تو بہرے بھی ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بہرا ہو مگر گونگا نہ ہو. ان دو لفظوں کے معنی تو آپ جانتے ہیں، جو کان سے نہیں سن پاتا اسے اردو میں بہرا کہا جاتا ہے، جو زبان سے نہیں بول پاتا ہے اسے گونگا کہا جاتا ہے. تو ایسے تو بہت ملیں گے جو بہرے ہیں مگر گونگے نہیں یہ بولنا جانتے ہیں، ایسے مشکل سے ملیں گے جو گونگے ہوں اور بہرے نہ ہوں. توجہ فرما رہے، یہ پروردگار کا کرم ہے انسان پر. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نہ سنے مگر دل کی بات تو کہہ سکتا ہے، اگر بہرا ہے تو دوسرے کی بات نہیں سنے گا، مگر جب زبان چل رہی ہے تو اپنی بات تو کہہ سکتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے معلومات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اگر زبان بند ہو جائے، بولنے کے لائق نہیں ہے، تو خدا ایسے انسان پر یہ احسان کرتا ہے کہ اس کی قوت سماعت روک لی جائے، ورنہ اگر دنیا کی باتیں سنے گا اور اپنی بات کہنے کے لائق نہ رہ جائے گا تو تھوڑی دیر میں دم گھٹ جائے گا، انسان مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں اندازہ ہوتا ہے کہ قوت بیان کتنی بڑی نعمت پروردگار۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ میں اس مسئلے پر ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ ذکر معرفت پروردگار ہے، میں دو جملے گزارش کر کے اور سلسلہ بیان کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ قوت بیان جو پروردگار عالم نے دی ہے، وہ اتنا بڑا احسان الہی ہے کہ اللہ نے خود ہی خلقت کے بعد اسے دوسرا احسان قرار دیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ قوت بیان میں اللہ نے کتنے شعبے رکھے ہیں۔ ایک لفظ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم میں وجود انسانی پر جو احسانات فرمائے ہیں، اس میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ دنیا میں کہیں گوشت کو بولتے نہ دیکھا، مگر اسی گوشت کو دہن میں رکھ دیا گیا تو قوت گویائی بھی دے گی۔ یہ زبان کیا ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، نہ اس کے اوپر کوئی جلد ہے، نہ اس میں کوئی ہڈی پائی جاتی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے پروردگار عالم نے قوت گویائی دے دی ہے، قوت بیان دے دی ہے، بولنے کی طاقت دے دی ہے، اور اللہ کے اس احسان کا قیاس نہ دنیا کی کسی مشین پر ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی ٹائپ رائٹر پر ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی کمپیوٹر پر ہو سکتا ہے، جو احسان اللہ نے انسان کی زبان پر کیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، میں چاہتا ہوں میرے عزیز بچے اور نوجوان ان حقائق کو پہچانے کا اندازہ کریں کہ اللہ نے انسانی وجود پر کتنا احسان کیا ہے، اور ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ احسان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، شکریہ کیا ادا کریں گے۔ خصوصیت کے ساتھ ان ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں، کسی دفتر میں آپ چلے جائیے، کوئی درخواست لے جائیے، ویزے کی درخواست ہے، پاسپورٹ کی درخواست ہے، کوئی اور درخواست ہے، آپ جائیں تو جو فارم ہمارے ان ملکوں میں ملتے ہیں، اس فارم میں ایک طرف انگریزی لکھی ہوئی ہے اور ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے۔ اکثر دفتروں میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ دونوں بھروا کے لے آئیں، یعنی جو عربی والا خانہ ہے وہ بھی پر ہونا چاہیے اور جو انگریزی والا ہے وہ بھی ہے۔ آپ اس فارم کو پر کرنے کے لیے، اس فارم کو بھرنے کے لیے آپ چلے گئے اس دکان پر جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم بھرنا جانتے ہیں، اس فارم سے باخبر ہیں۔ اب جو وہاں پہنچے تو اسے کہا بھائی ہم کو چاہیے یہ فارم ایسے بھرا جائے کہ جو عربی والا خانہ وہ بھی بھر دیا جائے اور جو انگریزی والا ہے وہ خانہ بھی بھر دیا جائے۔ ہم نے دیکھا وہاں تو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ایک نے ہمارے فارم کو لیا، اسے سارے فارم کو بھر دیا، اس کے بعد اسی کاغذ کو بڑھا دیا دوسرے کی طرف، اب اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ تنہا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، دو آدمی کریں گے دوہرے پیسے مانگیں گے، آپ اکیلے کر دیں گے تو شاید ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے۔ پہلے ہمارے پاس جو مشین ہے، ہمارے پاس جو ٹائپ رائٹر ہے، اس میں انگریزی کے حروف پائے جاتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، لہٰذا ہم نے انگریزی والا ٹائپ کر دیا ہے، اب ان کے پاس لے جائیں وہ عربی والا ٹائپ کریں گے، یا ایک ہی آدمی ہے وہ ٹائپ کرے گا۔ جتنی دیر انگریزی چلتی رہے گی عربی نہیں چل سکتی، جتنی دیر عربی چلتی رہے گی انگریزی نہیں چل سکتی ہے، یعنی اس کے حروف الگ ہیں، اس کے حروف الگ ہیں، اس کے آلات الگ ہیں، اس کے آلات الگ ہیں۔ ایک فارم کو اگر پر کرنا ہو، توجہ کریں، تو ایک مشین دوہرے کام نہیں کر سکتی ہے، مگر ایک انسان کو جو عربی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، اس کے وجود میں کتنی مشینیں پھر دی گئی ہیں، توجہ فرمائیں گے، اس کے وجود میں کتنی مشینیں رکھ دی گئیں۔ ایک ہی زبان تو آپ کو اللہ نے دی ہے، اسی زبان سے ابھی آپ ملک اردو والے سے بات کر رہے تھے، ایک لمحے کے بعد ادھر مڑ گئے عربی بولنے لگے، ایک لمحے کے بعد ادھر مڑ گئے انگریزی بولنے لگے، ادھر مڑ گئے پنجابی میں بات کر رہے ہیں، ادھر چلے گئے پشتو میں بات کر رہے ہیں۔ ہر آدمی حیرت زدہ ہے یہ کتنی مشینیں اندر فٹ کر دی گئی ہیں، یعنی لاکھوں کا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد جو ایک مشین بنائی جاتی ہے، اس زبان پر کام آئی تو اس لہجے میں کام نہ آئی، اس زبان پر کام آئی تو اس لہجے میں کام نہ آئی، اور اگر کوئی مشین کام بھی آ گئی تو لفظوں میں کام آئی، لہجے میں کام نہیں آئی۔ مگر پروردگار عالم نے جو قوت بیان انسان کو دی ہے اس زبان میں اتنی طاقت دے دی ہے کہ لفظیں بھی اسی میں پائی جاتی ہیں، لہجے بھی اسی میں پائی جاتی ہیں. کوئی مشیر ایسی نہیں ہے جو ہمارے لہجے کی ترجمانی کر سکے. لفظیں تو ہماری سب کا ہی ہو گئی، مگر یہ لفظیں ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہم نے بطور احترام کہے تھے یا بطور توہین کہے تھے، یہ مشین کا کام نہیں ہے. یہ اللہ نے صلاحیت فقط زبان میں دی ہے. اگر اس نقطے پر آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھنے یہ بڑا چھوٹا وجود ہے، مگر اتنا بابرکت وجود ہے. جذبات پھوٹ جاتے اگر یہ وجود نہ ہوتا، انسانی بیان کی ترجمانی نہ ہو سکتی اگر یہ وجود نہ ہوتا، انسانی لہجوں میں فرق واضح نہ ہو سکتا اگر یہ وجود نہ ہوتا. اس چھوٹے سے وجود میں یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا المرء بأصغرہ. انسانی وجود کا دار و مدار دو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے. ہاتھ کی وہ اہمیت نہیں ہے، پیروں کی وہ قیمت نہیں ہے. دو چھوٹی چیزیں، ایک اندر رکھ دی گئی ہے، ایک باہر رکھی گئی ہے. اندر دل رکھا گیا ہے، باہر دماغ رکھی گئی ہے. انہی دونوں پر انسانی کمال کا دار و مدار ہے. اور ایک لفظ میں نے کہا ہے، مانیے آپ پہچانیے گا، جب انسان کی انسانیت کا دار و مدار ان دو پر ہے، اندر اس کا دل ہے جس میں معلومات ہیں، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ساری دنیا ہے، اور باہر وہ زبان ہے جو ان جذبات کا اظہار کرتی ہے. تو جب انسانیت کا دار و مدار انہی دو پر ہے، متوجہ ہیں آپ، جب انسانیت کا دار و مدار انہی دو پر ہے تو جن دو پر دار و مدار ہے، جب تک ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، کام انسانیت کے مطابق ہوتا رہے گا، اور جب ان میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ مومن کی پہچان یہ کرا دی گئی ہے کہ جو دل میں ہے زبان کو اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اور منافق کی پہچان ہی رکھی گئی ہے کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور رہا کرتا ہے. پروردگار عالم نے انسانیت کا دار و مدار ان دو پر رکھا ہے. جتنا یہ ہم آہنگ بنا دو گے اتنی ہی انسانیت ترقی کر جائے گی. اے صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ قوت بیان جو پروردگار عالم نے انسان کو عنایت فرمائی ہے، اسی قوت بیان کے ایک کرشمے کا نام ہے خطابت. اسی قوت بیان سے آپس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اسی قوت بیان سے رازداری بھی ہوتی ہے، اسی قوت بیان سے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اسی قوت بیان کے ایک شعبے کا نام ہے خطابت، جہاں انسان کو مالک اتنی صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی بات سے دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، اپنی بات دوسروں سے منوا سکتا ہے. اسی صلاحیت کو عرف عام میں خطابت کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اگر عام انسانوں کو قوت بیان دی ہے، اور ہر انسان کو اتنے بڑے بڑے خطیب دنیا میں پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے بولنے والے پیدا ہوئے کہ اگر معمولی بات بھی کہہ دی ہے تو لوگ اسے بڑا سمجھ گئے ہیں، اگر غلط بھی کہہ دیا ہے تو لوگوں کو مطمئن کر لیا ہے. تو اگر سارے انسانوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، تو جن کو خدا بھیجتا ہی ہے اپنی بات منوانے کے لیے، میں ایک لفظ کہہ رہا توجہ فرمائیں گے، جن کو خدا بھیجتا ہی ہے انسانیت کو مطمئن کرنے کے لیے، انسانیت کو پیغام خدا سنانے کے لیے، انسانیت کو راہ حق پر لانے کے لیے، انہیں خدا جو قوت بیان دے گا وہ عام انسانوں کی قوت بیان سے یقیناً زیادہ ہوگی. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سب کی قوت بیان میں اور ان کی قوت بیان میں فرق یہ ہوگا کہ سب کی قوت بیان جب ظاہر ہوگی تو اسے بلاغت کہا جائے گا، ان کی قوت بیان سامنے آئے گی تو اسے نہج بلاغت کہا جائے گا. اے صلوات پر محمد و آل محمد. ہمارا آپ کا بیان، ہماری آپ کی گفتگو، ہماری آپ کی تقریر بلاغت کی حدوں میں آ سکتی ہے، مگر بلاغت کا نہج نہیں بن سکتی ہے، بلاغت کا راستہ نہیں قرار پا سکتی ہے. یہ پروردگار عالم کے وہ بندے ہیں جن کو مالک نے اسی مقصد سے بھیجا کہ عالم انسانیت کو پیغام الہی سے مطمئن کریں، لہٰذا ان کو وہ صلاحیت بیان دی ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے سرکار دو عالم نے جو اپنے فضائل و مناقب کا خود اعلان فرمایا تو فرمایا میرے امتیازات میں ایک امتیاز خدا نے رکھا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عنایت فرمائے ہیں، ایسے کلمے خدا نے مجھے سکھائے ہیں کہ لفظ ایک ہوگا مگر معنی یہ جامعیت اتنی ہوگی کہ کائنات معنی ہے جو لفظوں کے اندر سمٹ جائے گی۔ اور میں سلسلہ بیان کو مربوط رکھنے کے لیے ایک لفظ کی طرف آپ کو اور متوجہ کر دوں تاکہ معصوم کی خطابت میں اور عام انسانوں کی خطابت میں فرق واضح ہو جائے۔ اب تک میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خطابت کا کام ہوتا ہے اپنی بات سے دوسروں کو مطمئن کر دینا، اپنی بات لوگوں کے دلوں میں، سامعین کے دلوں میں اتار دینا، یہ ہے خطابت کا کام۔ چاہے بات صحیح ہو چاہے غلط ہو، صحیح ہو جائے تو یہ کمال خطابت ہے، لیکن کار خطابت یہ نہیں ہے۔ خطابت کا کام ہے خالی مطمئن کر دینا، اگر بات اچھی ہے، سچی ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے تو زیادہ کمال پیدا ہو جائے گا۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں ہے۔ اب میں قرآن مجید کی انہی آیات کو، جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اللہ کے بندوں کی خطابت کا انداز اور اللہ کے نمائندوں کی خطابت کے انداز میں فرق محسوس کریں۔ بندوں کی خطابت اور ہے، نمائندوں کی خطابت اور ہے۔ بندوں کی خطابت کیا ہے؟ کہ ایسا بولنے کا سلیقہ ہو کہ جو کہیں سننے والے کو مطمئن کر لے، چاہے صحیح کہیں چاہے غلط کہیں۔ لیکن نمائندوں کی خطابت میں یہ گنجائش نہیں کہ چاہے غلط کہیں، توجہ فرمائیں گے، وہ مطمئن بھی کر لیں گے اور جو بات کہیں گے وہ سچی واقعی ہوگی۔ اس نقطے کو اگر پہچاننا ہے تو پھر پڑھیے سورہ رحمان کی آیات۔ اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ تو خلقت کے بعد بیان کا ذکر آیا، یہ عام طاقت ہے جو اللہ نے بندوں کو دی ہے۔ مگر نمائندوں کی طاقت کو پہچاننے کے لیے خدا نے خلقت سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا۔ توجہ کریں، اگر میری بات واضح تو لوگ پہچانیے گا، یعنی خلقت کے بعد جن کا بیان سامنے آتا ہے یہ سب بندے ہیں جو خطابت جانتے ہیں، اور جن کا علم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے، ان کا بیان جب سامنے آتا ہے تو بیان کی بنیادیں اسی قرآن پر ہوتی ہے جس کا علم پہلے دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں مالک نے پہلے علم قرآن دیا، اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد جب وہ بیان کریں گے تو خدا نے ان کی قوت بیان بھی سمجھا دی اور اس قوت بیان کی بنیاد بھی بتا دی۔ اس کی بنیاد ہے قرآن، کلام الہی۔ لہذا ان کی خطابت میں، ان کی تقریر میں، ان کے بیان میں خبردار، کوئی بے بنیاد کا بات تلاش نہ کرنا۔ اس کی بنیاد تو ہم نے خود بتا دی ہے، یہی علم قرآن ہے جو ان کی خطابت کی بنیاد ہے۔ توجہ ہمارے، اب ایک لفظ اور گزارش کروں گا اور آپ سے بہتر اسے کوئی نہ پہچانے گا۔ تو ہماری خلقت کے ساتھ خدا نے قوت بیان رکھی، علم نہیں ہے، لا تعلمون شیئا، ایسا پیدا کیا کہ بالکل جاہل تھے۔ ہم دنیا میں آئے تو خدا نے یوں بھیجا کہ بالکل جاہل تھے۔ تو ہمارے پاس خلقت اور خلقت کے ساتھ بیان، علم نہیں ہے، ان کے پاس علم، علم کے بعد خلقت، خلقت کے ساتھ بیان، تو دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم جب بولیں گے تو اپنے معلومات سے بولیں گے، جتنا سیکھتے جائیں گے اتنا بولتے جائیں گے۔ بچہ گود میں ہے، کسی نے کہا ان کو کہو ماں، اسے ماں سیکھ لیا، ماں کہہ دیا۔ کہا ان کو کہو باپ، لفظ باپ سیکھ لیا، لفظ باپ کہہ دیا۔ ماں نے گود میں بٹھا کر بیٹا کہو اللہ ایک، اللہ ایک سیکھ لیا، اللہ ایک کہہ دیا۔ اسے کہ بےچارا سیکھ کے کچھ نہیں آیا تھا، توجہ کریں۔ تو جو کہتا جا رہا ہے اسی کو بچہ دہراتا جا رہا ہے۔ یہی بچہ ہے کہ بچے بچے کی زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے، ادھر جو ماں بتاتی جاتی ہے وہی دہراتا جاتا ہے۔ اب میں ایک لفظ کہوں گا شاید آپ کو یاد رہ جائے، جو ماں کے بتانے سے باپ کو دہراتا ہے اس کی زبان کو ماں کی زبان کہا جاتا ہے، جو خدا کے پڑھانے سے باپ کو دہراتا ہے اس کی زبان کو لسان اللہ ہونا ہی چاہیے۔ محمد یہ وہ یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کی سکھائی ہوئی باتوں کو دہراتے ہوں, یا اپنا علم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. پروردگار عالم نے انہیں علم قرآن دے کر بھیجا ہے, یا جتنی ان کی گفتگو ہے سب قرآن کی ترجمانی ہے, قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی شرح ہے. جب پروردگار عالم نے علم قرآن دے کے بھیجا اور ان کی ساری قوت بیان تفسیر قرآن ہے, تو جب ضرورت پڑے گی کہ قرآن کو کوئی مفسر دیا جائے تو کس کا نام لیا جائے گا؟ اسی لیے جب تک سرکار دو عالم رہے خود تفسیر قرآن کرتے رہے, جب جانے لگے تو قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے, نہ امت کے رحم و کرم کو چھوڑا, کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. میں کتاب خدا بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اس لیے یہی وہ ہیں جو قرآن سے بولتے ہیں, یہی وہ ہیں جو قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں, یہی وہ ہیں کہ جن کا ہر لفظ تفسیر قرآن حکیم ہے. لہذا بندوں کی زبان اور نمائندوں کی زبان اور, یہ اللہ کے نمائندے ہیں, تو بندوں کی خطابت اور نمائندوں کی خطابت کا قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور نمائندوں کی خطابت پر دنیا کے بندوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی ایک لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اسی سلسلے کلام کو میں آخر تک پہنچانا چاہتا ہوں. لہذا جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کا لہجہ بھی, ان کا انداز بھی, ان کا اسلوب بھی, ان کا سلیقہ اور طریقہ بھی وہ ہے جو لوگوں کو مطمئن کر سکے, بات کو دلوں میں اتار سکے, اور ان کی باتیں بھی, ان کے حقائق بھی, اور وہ گفتگو کا مواد جو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سب حقیقی ہے, منطقی ہے, عقلی ہے, اس میں کوئی بات نہ بے بنیاد ہے اور نہ کوئی بات ایسی ہے جو فضا میں اڑ جانے کے قابل ہو. یہاں تک آنے کے بعد اب خطابت کی ایک کمزوری آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ شاید ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اسے پہچانیں گے تاکہ قوانین اسلام کی مصلحتیں بھی ہم پہچانیں. قوانین سب الحمدللہ جانتے ہیں اور جاننے لگے ہیں, لیکن بہت سی مصلحتیں ہیں جو شاید ہمارے عزیزوں کے اور بچوں کے سامنے نہیں آتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ نگاہ کرتے چلیں, جو میرے موضوع کے اندر جتنی باتیں شامل ہیں انہیں گزارش کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ جب انسان خطابت کا مصرف یہ ہے, قوت بیان کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ انسان اپنی بات سے لوگوں کو مطمئن کر دے, تو یہ ایک بہترین کمال ہے جو پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے. لیکن اس کمال کے اظہار سے ایک کمزوری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ لوگ ہماری بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں, لوگ ہماری بات سے خوش ہو جاتے ہیں, لوگ ہماری بات پر قانع ہو جاتے ہیں, لوگ ہماری بات مان لیتے ہیں, تو اس میں دو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. ایک کمزوری جس کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں غرور پیدا ہو جائے. میں نے اپنے بچپنے میں سنا تھا, نہ میں کل اس سے متفق تھا نہ آج متفق ہوں, لیکن بہرحال سنا بزرگ ہمیشہ یہی سکھایا کرتے تھے کہ اگر مجلس پڑھنا سیکھنا ہو, اگر شاعری کرنا سیکھنا ہو, اگر ذاکری کرنا سیکھنا ہو, اگر خطابت سیکھنا ہو, تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ممبر پر بیٹھ جاؤ تو سمجھو سب سے بڑے پڑھے لکھے ہم ہیں, باقی جتنے بیٹھے ہیں سب جاہل ہیں. بزرگ وہی سکھایا کرتے تھے, سب کو جاہل سمجھو تاکہ بولنا آ جائے, جرات پیدا ہو جائے, ہمت پیدا ہو جائے. اور جب بچے نے یہ سیکھ لیا تو واقعی ایسی ہمت پیدا ہو گئی. دو کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور پھر میں 25 سال کے ریسرچ کا رزلٹ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کتاب کی ہجے کیا ہوتی ہے, کس زبان کی کتاب پڑھ لیجیے, کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے یہی سیکھ لیا ہے کہ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھو اور سب کو جائے سمجھو. اپنی سمجھ میں یہ بات نہ کر آئی تھی, جب کل نہیں آئی تو آج کیا آئے گی. اب تو الحمدللہ میں اپنے سامنے صاحبان کمال پڑھے لکھوں کو دیکھ ہی رہا ہوں, میں کیسے سمجھ لوں کہ سب میں جانتا ہوں, آپ کچھ نہیں جانتی. کتنے ایسے ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور کہیں زیادہ جاننے والے ہیں, نہ صحیح اس فن میں, اس علم میں, اس علم میں صحیح, لیکن بہرحال مختلف علوم میں, مختلف فنون میں, مختلف شعبوں میں جاننے والے پڑھے لکھے ہزاروں کی تعداد کے سامنے بیٹھے ہوئے, کیسے انسان سمجھ لے ہم سب جانتے ہیں باقی کوئی نہیں جانتا. لیکن دھیرے دھیرے جب لوگ بات ماننے لگتے ہیں, لوگوں پر اثر ہونے لگتا ہے, تو ایک خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن میں غرور پیدا ہو جائے. ایک عیب خطابت کا یہ, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ یہ خوش ہو جائیں, اس لیے اس نے کل فن ہی یہ سیکھا ہے کہ انہیں مطمئن کرنا ہے. میری بات تو غور کریں گے, خطابت کا کام کیا ہے؟ اب تو میں نے کیا کیا ہے, اہل منطق سے پوچھئے. خطابت کا کام اپنی بات سے دوسروں کو مطمئن کر دینا, تو چونکہ سارا کام ہی ایسی کا ہے کہ انہیں مطمئن کر دیں, لہذا اگر یہ سچ سے مطمئن ہو تو سچ بولو، اگر یہ جھوٹ سے مطمئن ہو تو جھوٹ بولو، اگر یہ سچی بات سے مطمئن ہو تو حقیقت بیان کرو، اگر معاملات سے خوش ہو جاتے ہیں معاملات بیان کرو۔ دھیرے دھیرے انسان میں یہ دو طرح کے عیب پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ بولنے کا، خلاف مرضی پروردگار بولنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے کہ رضا خدا ذہن سے نکل جاتی ہے اور بندوں کی رضا ذہن میں سما جاتی ہے۔ اگر آج دنیا میں کسی گوشے میں کسی خطے میں خطابت میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو عیب یہی ہے کہ بولنے والے کو ساری پریشانی یہ رہتی ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اگر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ رسول کی بات کرو تو لوگ خوش ہوتے ہیں تو نہ پوچھئے، تقویٰ ہی تقویٰ، طہارت ہی طہارت۔ اور کہیں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سب بے دین پائے جاتے ہیں کہ دین میں رکھا ہی کیا ہے، ارے دین آیا تھا کہ چار آدمی عمل کرنے والے پیدا ہو جائیں، اس کا مقدر تھا کہ 14 اس کو مل گئے، اب باقی کیا ضرورت ہے؟ وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ خدا جانے صحیح ہے غلط، تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے سماج کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب ایک مقام پر گئے تقریر کرنے کے واسطے اور دیکھا جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ہی دین سے مذہب سے اللہ رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، شکلوں سے واضح ہے، انداز سے واضح ہے، اطوار سے واضح ہے۔ تو اب بیچارے نے سوچا کہ ان کو راہ حق پلایا جائے، لہٰذا وہ شروع ہو گئے، یہ کام نہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، وہ کام نہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ویسا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، لگ گئے جہنم میں بھیجنے لوگوں کے لیے۔ ایک بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور کو جنت کی بات بھی کیجیے، کہا وہاں کی بات سن کے کیا کرو گے جہاں جانا نہیں ہے۔ ارے وہاں کو پہچانو جہاں جانا ہے تاکہ ابھی سے تیار ہو کے جاؤ۔ اب ظاہر ہے جن کے پاس بھی مذہب نہیں ان کے پاس آپ کا احترام کیا ہوگا، جیسے سب کو جہنم میں ڈھکیلنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے حملہ کر دیا، کسی صورت سے بیچارے جان بچا کے وہاں سے بھاگے، لیکن اس طرح تجربے نے اس بات پر آمادہ کیا کہ آئندہ جہنم کا نام نہ لیا جائے۔ اب جو دوسرے گاؤں میں پہنچے تو وہاں جنت کا ذکر شروع کر دیا، کوئی کام کرو یا نہ کرو جنت تمہاری ہے، دیندار ہو جاؤ جنت تمہاری، بے دین ہو جاؤ جنت تمہاری، نماز پڑھو جنت تمہاری، نماز سو تو جنت تمہاری، جو چاہے کرو جنت تمہاری۔ ایک بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس سے کہا حضور اگر ایسی سب کو آپ جنت میں پہنچا دیں گے تو جہنم کا کیا ہوگا، تو جہنم کے ذکر بھی تو کیجیے، کو جہنم کے بارے بتائیے۔ کہا بھائی جو میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، جب آپ آ کے بتائیں گے تو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو انسانی کردار میں یہ ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کی فکر ہوتی ہے کہ سننے والا کیسے خوش ہو جائے گا، کیسے مطمئن ہو جائے گا۔ یہ بندوں کی خطابت ہے جس میں غرور کا خطرہ بھی ہے اور غلط بیانی کا خطرہ بھی ہے۔ میں فقط خطرہ کہہ رہا ہوں، واقعیت نہیں کہہ رہا ہوں، شاید آپ کے تجربات کی بات واقعیت کی حدوں میں آ گئی ہو، لیکن جو اللہ کے نمائندے ہیں، توجہ فرمائیں گے، جو اللہ کے نمائندے ہیں ان نمائندگان پروردگار کی خطابت میں نہ وہ تصور پیدا ہو سکتا ہے نہ یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے غرور کا وہاں کیا گزر ہے، یا مالک ساری کائنات سے بلند تر انہیں بنائے اور اتنا اونچا بنائے، اتنا اونچا بنائے، اتنی بلندی پر لے جائے جہاں سید الملائکہ نہ جا سکے اور وہاں بھی جا کے سر سجدے معبود میں رکھ دے، ان کی زندگی میں غرور کا کیا گزر ہے؟ اور جن کو پروردگار نے اپنی مشیت کا ترجمان بنایا ہے ان کی زندگی میں غلط بیانی کا کیا تصور ہے؟ وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر لیں، یہ ہر ایک کے کردار میں ہو سکتا ہے مگر نمائندے پروردگار کے کردار میں نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ ہمارے کردار میں یہ خطرہ تھا، توجہ فرمائیں گے، ہمارے کردار میں یہ خطرہ تھا، غرور کا خطرہ بھی تھا اور خدا کو بھولا کے بندوں کو خوش کرنے کا خطرہ بھی تھا، پروردگار نے اس کا ایک انتظام کیا۔ یہ شاید ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن فون پہ آپ متوجہ رہے دو چار منٹ، پروردگار عالم نے اس کا انتظام کیا، میں خدا انتظام کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کیا انتظام کیا ہے وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے مسجد میں جس کا نام ہے محراب، اور اسی محراب کے برابر میں دو چار زینے یا کوئی بلندی معین کی جاتی ہے، مہیا کی جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے منبر۔ ہر مسجد میں عام طور سے یہ دو جگہیں پائی جاتی ہیں، ایک مرکزی جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے محراب اور ایک بلندی ہے جس کو کہا جاتا ہے ممبر. ممبر کے شرط نہیں کو تین زینے ہیں یا چار زینے ہیں, ہر وہ بلندی جہاں سے بات کہی جاتی ہے اسی کو ممبر کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے لکڑی کا بنایا جائے, ہو سکتا ہے پتھر کا بنایا جائے, ہو سکتا ہے پلاسٹک کا بنایا جائے, ہو سکتا ہے لوہے کا بنایا جائے, اور مسئلہ کے پروردگار ہو تو اونٹوں کے کجاووں کا بنایا جائے. ہر وہ بلندی جہاں سے بات کہی جاتی اسے ممبر کہا جاتا ہے. تو اسلامی طریقہ کار جو سرکار دو عالم نے رائج کیا اس میں مسجد میں انتظام محراب بھی کیا اور انتظام ممبر بھی کیا, اور ایک وہ نماز جس نے سارے مسلمانوں کو لا کے جمع کر دیا. توجہ فرمائیں گے, ایک نماز جس نے ہفتے میں ایک دن صحیح سارے مسلمانوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیا گیا, جس کا نام اسلام نے رکھا نماز جمعہ. اس نماز جمعہ میں دونوں کا مصرف ہوتا ہے. میں تو متوجہ رہے آپ, اگر اس وقت نہیں سوچا تو سوچئے گا, نماز جمعہ کے دونوں کا مصرف ہوتا ہے. نماز ظہر میں محراب کام آتی ہے, ممبر کام نہیں آتا ہے. اگر معاہدے کا وقت آ جائے تو ممبر کام آتا ہے, محراب کام نہیں آتی ہے. لیکن جو اسلامی اجتماع ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ ظہور معصوم میں حضور معصوم میں جس کا نام رکھا گیا نماز جمعہ, اس میں دونوں کا بیک وقت مصرف ہوتا ہے. ممبر بھی کام آتا ہے اور میرا بھی کام آتا ہے. یہی وجہ جہاں جمعے کی نماز ہوگی وہاں خطبہ بھی ہوگا اور نماز بھی ہوگی. اور کسی فقہ اسلامی نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ یہ بیچارے پرانے بوڑھے مقدس دکھائی دیتے ہیں انہیں محراب میں کھڑا کیا جائے. وہ تیز ترار بولنے والا طلیق اللسان بہترین خطیب ہے, اسے ممبر پر کھڑا کر دیا جائے. اگر نہیں پڑھا آپ نے تو مسائل میں پڑھ لیجیے گا. نماز جمعہ کے دو حصوں پر بانٹ دیا جائے, جو بہترین خطیب ہو اسے خطبہ پڑھوا دیا جائے, اور جو مقدس ترین بوڑھا ہو اسے امام بنا دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اسلامی قانون ہے, اسلامی قانون ہے, جو خطیب ہوگا وہی امام ہوگا, جو خطبہ پڑھے گا وہی امام ہوگا. یہ بہترین سلیقہ تھا جو اسلام نے دیا تھا. میں نے ایک لفظ کہا, سوچیے گھر جا کے, ہاں یہاں گم نہ ہو جائیے گا. یہ اسلام نے بہترین سلیقہ دیا تھا دونوں کے مصرف کا, یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ آئے جو محراب میں کھڑے ہونے کے لائق ہو, نصیحت وہ کرے جو خود صاحب کردار ہو, توجہ کریں, تو لوگوں کو وہ سمجھائے جو امامت کرنے کے قابل ہو, اور امامت وہ کرے جو نصیحت کرنے کے قابل ہو. یہ تو الگ دنیائیں نہیں ہیں. ہم نے سب سے بڑی کمزوری یہی پیدا کر لی کہ امامت کو عدالت سے مرغوب کر دیا. امامت کو عدالت سے جوڑ دیا اور خطابت کو عدالت سے آزاد کرا لیا. اسلام نے یہ مزاج ہی رکھا تھا, اسلام نے دونوں کو ساتھ رکھا تھا. یہی وجہ ہے جب کسی نے کہا بھائی تمہیں یہ خرابی پائی جاتی ہے, تمہیں یہ پایا تھا, کہ ہم تقریر ہی تو کرتے ہیں, کوئی نماز تھوڑی پڑھاتے ہیں. توجہ کیا آپ نے, یعنی دونوں کو الگ کرنے کا سب سے بڑا فساد یہ سامنے آیا کہ ممبر تقریر سے الگ ہو گیا, عدالت سے الگ ہو گیا, کردار سے الگ ہو گیا, دینداری سے الگ ہو گیا. کتنے نالائق دنیا کے ایسے ہوں گے جو ممبروں پر آ کے بیٹھ جائیں. اس لیے اسلام نے دونوں کو مصلحتن جوڑا تھا, اور شاید الگ کرنے والوں نے بھی مصلحتن ہی الگ کیا ہے. یا دونوں ایک کام بھی کیا گیا, یہی خطابت کرے گا, یہی امامت کرے گا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ جیسے امام بننے کے واسطے عدالت ضروری ہے, ویسے خطیب بننے کے واسطے کردار چاہیے, تقویٰ چاہیے, عمل چاہیے, دینداری چاہیے. ایسا نہیں کہ جو چاہے تقریر کرنا شروع کر دے اور جو چاہے کہنا شروع کر دے. اگر صاحب کردار نہ ہوگا تو اس کی بات کا اثر بھی پر ہوگا. دوسروں کو دعوت عمل, دعوت ایمان, دعوت تقویٰ کیسے دے گا اگر خود صاحب کردار نہیں ہوگا. ایک مسئلہ. اس کے بعد میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے عیب کا علاج کیسے کیا, تو ایک آدمی ہے یہی خطیب بھی ہے یہی اور ہمارے, لیکن فرق پہچانیے جو میں گزارش کر رہا ہوں, یہی خطاب خطیب بھی ہے, یہی امام بھی ہے, مگر دونوں میں فرق ہے. آدمی ایک ہے مگر دونوں کاموں میں ایک فرق ہے. خدا کرے میری بات جلدی آپ پر واضح ہو جائے اور مجھے تفصیلات میں نہ جانا پڑے, ورنہ وقت کافی نہ ہوگا، ایک ہی آدمی خطیب بھی ہے اور ایک ہی آدمی امام بھی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر رخ کرتا ہے تو خطیب کہا جاتا ہے. یہی آدمی جب اس کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے تو اسے خطیب کہا جاتا ہے، جب بندوں سے منہ موڑ کے ادھر رخ کرتا ہے تو اسے امام کہا جاتا ہے. آدمی دو نہیں ہوتے، آدمی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن خطیب اور امام میں فرق ہوتا ہی یا نہیں ہوتا. آدمی یہی ہے، جب تک ہماری طرف یہ رخ کر کے بولتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا مولانا کے خطبہ پڑھ رہے ہیں، کیسے پہچان لیا آپ نے، کہا دیکھتے ہیں مجمع کی طرف، تھوڑی دیر پہ کہنے چلیے نماز شروع ہوگی، کیسے پہچان لیا، کہا دیکھتے نہیں مجمع سے منہ موڑ لیا ادھر. سمجھو گے آپ نے، تو جب ادھر رخ ہوتا ہے تو خطیب کہا جاتا ہے، جب ادھر رخ ہوتا ہے تو امام کہا جاتا ہے. مگر میں پھر لفظ دہرا ہوں، وہ آدمی ایک ہے، یعنی یہ دو طرح کے کیریکٹر نہیں ہیں، یہ دو طرح کے کردار نہیں، یہ دو طرح کے کام ہیں. ایک کام کا نام ہے خطابت جو مجمع کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے، اور ایک کا نام ہے امامت جو ادھر رخ کر کے ہوتی ہے. اتنی بات تو آپ پرواز ہو گئی. اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کام بٹ جائیں، کردار نہ بٹنے پائے. اسے خطیب سے کہا جیسے ہی ادھر منہ کرو، بندوں کی طرف رخ کرو، بندوں کو دیکھو، پہلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جب خطبہ شروع کرو تو ہم کے خدا سے شروع کرو، تاکہ یہ خیال نہ پتا ادھر سے مڑ گئے تو اسے بھول گئے. آپ خطبہ جمعہ کے احکام پڑھ لیجیے گا رسالہ عملیہ میں، یہی تھوڑا دو چار منٹ مختصر کر دیجیے گا. رسالہ عملیہ میں خطبہ جمعہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں لکھا کہ واجبات میں یہ ہے کہ ہم دے پروردگار کریں، ایسا نہ ہو کہ جب بندوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے تو کیا کہنا ماشاءاللہ مومنین کرام، ارے آپ جیسا آدمی نہیں پیدا ہوا. نہیں، ان کا ذکر تو بعد میں آئے گا، پہلے تو الحمدللہ، تاکہ ہر سننے والا محسوس کر لے کہ رخ ادھر ہے مگر ذہن ادھر ہے. خدا ذہن سے جانے نہیں پایا، اور جب منہ موڑ کے ادھر کھڑے ہوئے اب جو گئے تو اسلام نے دوسرا انتظام کیا، اگر دور سے آواز آ جائے یا اللہ اگر آخری سب کا اپنی آواز ہے یا اللہ تو رکوع کو طول دو، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، تاکہ یہ خیال نہ پیدا ہو جائے ادھر گئے تو ادھر والوں کو بھول گئے. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ادھر رخ کرو تو حمد پروردگار کرو تاکہ خدا ذہن سے نہ جانے پائے، ادھر رخ کرو تو کمزوروں کا خیال رکھو تاکہ بندے ذہن سے نہ جانے پائیں. ہم نے ایک انسان کو دو کام اسی لیے حوالے کیے ہیں تاکہ ہر انسان اپنے اندر یہ جامعیت پیدا کرے، نہ خدا کو لے کے بندوں کو بھول جائے، نہ بندوں کو لے کے خدا کو بھول جائے. جو اس نقطے کو نہ سمجھے وہ یہی سوچے رہ گئے جب صاحب کو انگوٹھی دے دی تو نماز کا کیا ہوگا. یہ بیچارہ سمجھا نماز بندوں سے غافل ہونے کا نام ہے، یہ سمجھا بندوں سے غفلت کا نام ہے، کمال نماز کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے وہ موقع منتخب کیا جہاں نماز بھی ہو زکات بھی ہو. نماز علامت ہے کہ ادھر ہے، زکات علامت ہے کہ ادھر ہے. اس طرح محمد و آل محمد. اب بات آ گئی ہے تو ایک آخری جملہ اس سلسلے کا اور سن لیجیے، اور اس کے بعد چند فقرے اپنے اس موضوع سے متعلق گزارش دوں، باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ہوگا تو عرض کروں گا. لہذا پروردگار عالم نے کہا خطابت بھی تمہارا ہی کام ہے، لیکن ہم جو خدا کرو تاکہ ذہن میں غرور نہ پیدا ہونے پائے، تاکہ بندوں کی مرضی کا خیال نہ پیدا ہونے پائے. ان کے واسطے تم کو بلندی پر نہیں بھیجا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے. اور جب ادھر مڑ جاؤ تو بندوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خیال پیدا اب تو ہم کو امامت مل گئی، اب ہمیں کیا فکر ہے کس کی نماز ہوئی کس کی نماز نہ ہوئی. نہیں، سب کو ساتھ لے کے چلو. کمال امامت یہی ہے کہ بندوں کو ساتھ لے کے چلو. یہی وجہ ہے کہ ہماری فقہ کا قانون ہے کہ امام اگر پستی میں ہو تو ماموم بلندی پر ہو سکتا ہے، لیکن ماموم پستی میں ہو تو امام بلندی پر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام کا کام یہ ہے کہ قوم کو بلند بنائے، امام کا کام یہ ہے کہ قوم کے سروں پر سوار ہو جائے. یہ صلوات پڑھے محمد والے. کسی طرح سے انسانی ذہن میں غرور نہ پیدا ہونے پائے، نہ انسان خدا سے غافل ہونے پائے، نہ بندگانے خدا سے غافل ہونے پائے. یہاں تک آپ متوجہ ہیں تو ایک آخری لفظ اور سن لیے. یہ ہفتہ وار اجتماع جو رکھا گیا تھا، جس کی بہت سی برکتوں سے ہم آپ محروم ہو گئے غیبت امام کی بنیاد پر، پروردگار عالم وہ وقت لائے جب وہ منظر عام پر تشریف لے آئیں اور عالم اسلام نماز جمعہ کی واقعی برکتوں سے فائدہ اٹھائے ان شاء اللہ المستعان. لہذا تو چونکہ یہ اجتماع، یہ نماز رکھی گئی تھی مسلمانوں کے ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے، صبح کی نماز آپ فرادہ پڑھ لیں ہو جائے گا، ظہرین کی نماز فرادہ پڑھ لیں ممکن ہے، مغرب و عشاء اکیلے پڑھ لیں ہو جائے گا، لیکن جمعہ کی نماز اکیلے پڑھیں وہ نہیں ہو سکتا. کم سے کم مسلمان ہفتے میں ایک دن تو ایک نقطے پر جمع ہو جائیں. تو چونکہ یہ نماز مسلمانوں کے اجتماع کے لیے ہے، توجہ، یہ نماز مسلمانوں کے اجتماع کے لیے ہے، اس کا اور کوئی پس منظر نہیں ہے. لہذا کہا گیا جن کو ہم نے بلایا ہے پہلے انہیں سمجھاؤ، اس کے بعد مصلی پڑھاؤ. میں نے ایک بات کہی، اب غور کیجیے گا، کیونکہ یہ نماز رکھی گئی مسلمانوں کے ہفتہ وار اجتماع کے لیے، جمع کرنے کے لیے، تو جن کو ہم نے لا کے اکٹھا کر دیا ہے پہلے انہیں دین خدا کا پیغام سناؤ، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں مصلی پڑھاؤ. اور کیا، اور اس کے بعد جو نماز عید کے دن ہوتی ہے یہ ایک مہینے کے روزے کی توفیق کا شکریہ ہے، پہلے خدا کا شکریہ ادا کرو تب بندوں سے بات کرو. نہیں توجہ کیا آپ نے، یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے، عید کا سجدہ پہلے ہوتا ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلے شکر پروردگار ادا کرو، ایک مہینہ محنت مشقت کا عمل تھا، اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، جب شکر پروردگار ادا کر لو گے تب اس قابل بنو گے کہ لوگوں کو پیغام دین دے سکو، ورنہ جو خود ہی نعمت ہے خدا کا شکریہ ادا نہ کرے گا وہ قوم کو کیا راستے پر لے آئے گا، وہ دنیا کو کیا ہدایت دے گا. اسلام کا کوئی قانون مصلحت سے خالی نہیں ہے. اتنی باتیں آپ کے ذہن عالی میں ہیں. خلاصہ جو گزارش کر رہا تھا اس کا نچوڑ دو لفظوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. خطابت ایک انداز بیان ہے، ایک طریقہ ہے جو پروردگار عالم عنایت کرتا ہے، اس طریقے کو صحیح راستے پر لگانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے آپ کے درمیان یہ خطرات بہرحال پائے جاتے ہیں کہ طریقے کو صحیح راستے پر لگایا جائے یا غلط راستے پر لگایا جائے، مگر جو نمائندگان پروردگار ہیں ان کو اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے تو ہمیشہ صحیح راستے پر لگائیں گے، کبھی غلط راستے پر نہیں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اب ائمہ طاہرین کی زندگی پڑھیں، سرکار دو عالم کے حیات کا جائزہ لیں، حضور کے خطبے، مولا کائنات کے خطبے جن کا مجموعہ نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہے، امام حسین کے خطبات جن کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، مگر میں آخری مرحلے میں امام حسین کے خطبات میں سے چار فقرے گزارش کر کے اور بیان کو تمام کر دینا چاہتا ہوں، جن خطبوں کے فقرات کا تعلق ہے واقعہ کربلا سے. یوں تو زندگی میں امام حسین کے خطبات بہت ہیں، لیکن یہ چار خطبات ہیں جن کا تعلق واقعہ کربلا سے، یا امام حسین نے قوم کو خطاب کر کے لوگوں کی طرف رخ کر کے انہیں حقائق سے آگاہ کرنا چاہا ہے. میں چار ہی جملے سناؤں گا، کتابیں موجود ہیں، جائیے آپ اس کا مطالعہ کریں، خود میری کتاب بھی ہے اور کتابیں بھی حضرات علماء نے تفصیلی لکھی ہیں، انہیں پڑھیں گے. میں اجمال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب کتاب پڑھیں آپ تو اس کتاب سے مطالب کو نکالنے میں میرے عزیزوں کو سہولت ہو. ایک موقع تھا جب امام حسین مکے سے نکل رہے تھے، مکے سے نکل رہے ہیں، ہر ایک کو یہ خیال ہے کہ مدینہ چھوڑا تھا، اگر مدینہ خطرے کی جگہ ہے، اگر مدینہ یہ پناہ نہیں مل سکتی تھی تو مکہ تو حرم خدا ہے، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں آ جائے اس کے لیے امن و امان ہے. اب حسین مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ لہذا فرزند رسول نے اپنا فریضہ سمجھا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ میں مکہ چھوڑ کے، حرم پروردگار کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں. یہ پہلا موقع تھا جب امام حسین نے راہ کربلا میں کربلا جاتے ہوئے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، مکے کی سرزمین پر اپنے قیام کی بنیادوں کو سمجھانے کے لیے. یہ پہلا موقع تھا جب امام حسین نے پہلا خطبہ کربلا جاتے ہوئے راہ کربلا میں یعنی مکے میں ارشاد فرمایا, اور اس نے یہ سمجھایا کہ میں نے کیوں قیام کیا ہے, میرے جد بزرگوار کی تعلیم کیا تھی, میرے جد بزرگوار کی ہدایات کیا ہیں, جن ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اب میں مکہ چھوڑ کے عراق کی طرف جا رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا موقع آیا جب امام حسین کی ملاقات ہوئی حر کے لشکر سے. اس موقع پر امام حسین کے دو خطبے ہیں, چھوٹے چھوٹے مگر دونوں میں حقائق ہیں. پہلا خطبہ امام حسین نے حر کے لشکر سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں خود نہیں آیا ہوں جو تم میرا راستہ روکنے آئے ہو, اتنی کتب حکم تمہاری خطوط میرے پاس آئیں, تم نے مجھے بلایا ہے, تم نے مجھے وطن سے باہر نکالا ہے, اب اس کے بعد تم میرا راستہ روکنا چاہتے ہو, آخر یہ کون سا طریقہ ہے؟ سمجھایا. اس امام کے بیان کا مختصر خطبے کا بہرحال اتنی مقدار میں اثر یقیناً ہوا کہ جب وقت نماز آ گیا اور نماز کے لیے امام نے فرمایا اور میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, تم بھی اپنے قوم کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرو, اسے کہ مسلمان تم بھی ہو, کلمہ پڑھتے ہو, لہٰذا ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور نے کہا فرمان رسول یہ صحیح ہے, یہ میرے سپاہی ہیں, میں ان کا سردار ہوں, میں ان کا امیر اور رئیس ہوں, مگر یہ ناممکن ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاؤں, آپ نماز پڑھائیں گے میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور یہ لشکر بھی پڑھے گا. یہ امام حسین کے خطبے کا پہلا اثر تھا, جہاں امام حسین نے نماز پڑھائی اور نماز تمام ہو گئی, اب اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی, یہاں تک کہ نماز عصر تمام ہو گئی, اب جو وہاں سے آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر امام حسین نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا, تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے جد بزرگوار نے فرمایا تھا من را سلطان جائرا, اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال بنا رہا ہے, عہد خدا کو توڑ رہا ہے, مخالفاً لسنت رسول اللہ اور پیغمبر اسلام کے کردار کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے بعد چپ رہ جائے, تو اس قابل ہے کہ خدا اسے جہنم میں ڈال دے, اور تمہیں معلوم ہے کہ یزید کا کردار کیا ہے, تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حاکم کا کردار کیا ہے, میرے جد بزرگوار کی ہدایت ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا, لہذا قیام واجب ہے, میں اپنے واجب کو ادا کرنے کے لیے اٹھا. دو منزلیں, ایک موقع تھا مکے میں, دوسرا موقع تھا حر کی ملاقات پر راستے میں, تیسرا موقع ہے کربلا کے میدان میں روز عاشورہ. بس عزیزو آپ متوجہ ہو گئے, میں چاہتا تھا ان خطبات کے کچھ تکرار گزارش کرتا مگر اب وقت نہیں رہ گیا ہے, لہذا فقط خاکہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ پہچانیں کہ امام حسین نے کون سا راستہ ہدایت کا اختیار کیا ہے. امام حسین نے روز عاشور دو خطبے ارشاد فرمائے, عاشور کے دن کربلا میں امام حسین نے دو خطبے ارشاد فرمائے, ایک خطبہ اول صبح, صبح سویرے امام حسین نے ارشاد فرمایا, اور وہ خطبہ میدان میں جا کے نہیں بلکہ خیمہ گاہ کے سامنے, اور دوسرا خطبہ تھا جو امام حسین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے جو میدان میں صف دشمن کے سامنے آ کے ارشاد فرمایا ہے. ایک فرق ہے جگہ, پہلا خطبہ تھا خیمہ گاہ سے قریب اور دوسرا خطبہ ہے میدان میں آنے کے بعد. دوسرا فرق یہ ہے کہ امام حسین نے جب پہلا خطبہ پڑھا ہے تو امام حسین ناکے پر تھے, اونٹ کی پشت پر تھے, اور جب دوسرا خطبہ پڑھا ہے تو امام حسین گھوڑے پر تھے. لیکن امام کی مصلحتیں پہچانیے, یہ ساری باتیں ان کا انسان غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خطابت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے انسان کو کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے. پہلا خطبہ امام نے ارشاد فرمایا جب آپ پشت ناکہ پر تھے, اور دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ پشت فرس پر تھے گھوڑے پر تھے. اتنا فرق تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو جانور جنگ میں استعمال ہوتے ہیں اس میں گھوڑا شامل ہے, اونٹ شامل نہیں ہے. ابھی جگہ ٹھہرنے کی تھی مگر میں منزل مصائب تک آ گیا ہوں, لہذا میں آپ کے ذہن کو کسی اور طرف نہیں جانے دوں گا. جنگ کے آلات میں, جنگ کے اسباب میں, جنگ کے سامان میں گھوڑا شمار ہوتا ہے, اونٹ شمار نہیں ہوتا. اونٹ سواری کا جانور ہے اور گھوڑا جنگ کا جانور ہے, توجہ کریں. امام حسین نے پہلا خطبہ ناکے پر کچھ فرمایا, ناقے پر سوال ہو کے فرمایا، اس لیے کہ اگر پہلا ہی خطبہ پشت فرض میں فرمائیں تو دشمن کو خیال ہوگا کہ امام حسین جنگ کے لیے تیار ہو گئے، امام حسین جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، امام حسین چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی پہلے حجت تمام کی جائے، کیونکہ تقریر اتمام حجت کی ہے، کیونکہ خطبہ اتمام حجت کا ہے، اتنا اہتمام کیا کہ سواری بھی وہ استعمال نہ ہونے پائے جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ امن کا پیغام پشت ناکہ سے دیا جا سکتا ہے، پشت فرض سے نہیں دیا جا سکتا، توجہ کریں، تو جگہ ہے خیمگاہ کے قریب، بلندی ہے پشت ناکہ، مضمون کیا ہے؟ جب متوجہ فوجوں کی طرف فرمایا انسبونی منانا، اے دشمنوں، اے فوجیوں، اے شام والوں، اے یزید کے لشکر والوں، کچھ آئے میں نہیں کہنا چاہتا، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے پہچانتے ہو بتاؤ میں کون ہوں؟ لیکن اسے کہتے ہیں اتمام حجت، پشت ناکہ کی تقریر یہ ہے اتمام حجت، پہچانو میں کون ہوں، انسبونی میرا میں سب بتاؤں، میری نسبتیں پہچانو، مجھے پہچانو، میں تو منانا پہچانو، نہیں پہچانتے ہو انا ابن بنت نبیکم، اگر نہیں پہچانتے ہو تو میں پہچان والے تو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے تباہ کرنا چاہتے ہو، پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اگر ابھی نہیں پہچانا تو جن بھی شخصیتوں کو پہچانتے ہو سب کو پہچانو، نبی کو جانتے ہو وہ میرے نانا کا نام ہے، حمزہ کو جانتے ہو وہ میرے باپ کے چچا ہیں، جعفر کو جانتے ہو وہ میرے چچا ہیں، کس کو پہچان دو، جتنی شخصیتیں اسلام میں گزری ہیں میں ساری شخصیتوں کا ایک نمائندہ ہوں، میں ساری شخصیتوں کو گھرانے کا ایک نمائندہ ہوں، یعنی مجھ سے جنگ تنہا مجھ سے جنگ نہیں ہے، مجھ سے جنگ حمزہ سے جنگ ہے، مجھ سے جنگ جعفر سے جنگ ہے، مجھ سے جنگ پیغمبر اسلام سے جنگ ہے، اب بھی غنیمت ہے مجھے پہچان لو، لیکن اس کا کیا جواب ملا وہ آپ کو معلوم ہے، جو حملے اولا شروع ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین جب مقتل میں آئے ہیں اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا ہے تو 50 لاکھ چاہنے والوں کے خاتوں پڑے ہوئے تھے، بس ابھی جو بیان تمام ہو رہا ہے چند منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی، جو امام حسین نے دیکھ لیا حملہ شروع ہو گیا، جنگ کا آغاز ہو گیا، اب جو آئے دوسرا خطبہ پڑھنے کے لیے، اب پشت فرض کو سوال ہو کے آئے، فوج دشمن کے سامنے آئے، اور اس کے بعد آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ادائی ابن ادائی، یہ نا تحقیق کا نا تحقیق بیٹا، اس نے مجھے دو راہے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، بین ذلت و ذلہ، یا تو میں تلوار کہہ دوں یا ذلت برداشت کر لوں، علی کا بیٹا ذلت برداشت نہیں کر سکتا، فاطمہ کا لاج ذلت برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اب میں آ گیا، حجت تمام ہو چکی، اب میں تلوار چلانے کے لیے تیار ہوں، اب میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ہے امام حسین کی خطبہ کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مگر ایک ایک لفظ نے کتنا اثر کیا کہ جب در خیمہ کے قریب خطبہ پڑھ رہے تھے تو آواز خیمے میں جاری تھی، کوہرام برپا ہو گیا، سیدانیوں میں، شہزادیوں میں، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ارے مولا مرنے کی خبر سنا رہے ہیں، مولا